تیج 7 مارچ کے سہربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ یورپ میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے سب سے بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ترکی اور یورپی یونین کے درمیان ہنگامی اجلاس، اقوام متحدہ کے ایک اہلکار۔
10 لاکھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، دنیا جہاں میں 20 ملین سے زیادہ مہاجرین ہیں اور سب یورپ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر ان کی تعداد غریب ممالک میں ہے جہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ BBC اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ یورپ کو درپیش پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین اور ترکی کا اہم اجلاس برسلز میں جاری ہے۔ تاہم یورپی رہنماؤں میں تارکین وطن کی جانب سے یورپ پہنچنے کے لیے استعمال کی جانے والی راہ گزر کو بند کرنے کے معاملے پر اختلاف سامنے آ گیا ہے۔ یورپی یونین آج اس گزرگاہ کو بند کرنے کا اعلان کرنا چاہتا تھا، مگر جرمنی نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ جرمن چانسلر آنگیلا میرکل کہہ رہی ہیں کہ یونان سمیت ہر ملک کو لازماً سمجھنا ہوگا کہ یہ کسی شے کو بند کرنے کے متعلق نہیں ہو سکتا، مگر آج ترکی کے ساتھ مل کر مسئلے کے پائیدار حل کی تلاش کا دن ہے اور ہم آج یہی کریں گے۔ ترک وزیر اعظم احمد داؤد اولو نے کہا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدے کی ضلعی عدالتوں کے احاطے میں حکام کہتے ہیں کہ آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں، 15 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروپ جماعت الاحرار نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، کہا ہے کہ یہ حملہ ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت کا رد عمل ہے۔ چارسدے کے ضلع پولیس افسر سہیل خالد نے بتایا،
یہ 11 بجے کے آس پاس جو تھا ایک خودکش حملہ آور نے انٹر ہونے کی کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے پریمیسز میں۔ وہاں پر ہماری پارٹی کھڑی تھی جو سرچ کر رہی تھی، تو جیسے ہی میں کوشش کیا تو وہ اسٹینڈ پر فائر کیا، ایک بندے پر فائر ہوا ہے اور وہ جو ہے ادھر ہی گر گیا۔ پھر دوسرے بندے نے اس کا اپری اینڈ کرنے کی کوشش، اس پر بھی فائر کیا مگر اس نے اس کو پکڑا ہے اور آن جو ہے لاسٹ کر دی ہے۔
کراچی میں رینجرز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ انہیں تھانہ بنانے اور مشتبہ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کرنے کا بھی اختیار دیا جائے۔ ادھر ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد نے بھی ایم کیو ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ پارٹی کے 2 منحرف ارکان مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی تنظیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الطاف حسین پر تشدد کی سیاست کا الزام لگایا۔
میں بھی اسی طرح سے لاکھ نہ چاہتے ہوئے وزارتوں میں جاتا رہا، لاکھ نہ چاہتے ہوئے خون کے گھوٹ پی کر کمزوریوں کو، تمام چیزوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف۔
جمہوریہ تیونس کی فوج کہتی ہے کہ لیبیا کی سرحد کے قریب جھڑپوں میں کم سے کم 45 اسلامی شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ 4 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ جھڑپیں آج الاسو بن قردان کے سرحدی قصبے میں اس وقت شروع ہوئیں جب مسلح شدت پسندوں نے فوج اور پولیس کے اڈوں پر حملہ کیا۔ افریقی ملک صومالیہ میں پولیس کہتی ہے کہ ایک ہوائی اڈے پر لیپ ٹاپ کے اندر چھپائے جانے والے بم کے دھماکے سے 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب لیپ ٹاپ سیکیورٹی اسکریننگ سے گزر رہا تھا۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ جنوری میں موغادیشو سے اڑان بھرنے والے مسافر طیارے پر دھماکے میں بھی لیپ ٹاپ بم ہی استعمال ہوا تھا۔ اس طیارے کو پائلٹ نے دھماکے کے فوری بعد زمین پر اتار لیا تھا۔ شدت پسند تنظیم الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ بھارت کے مشرقی شہر کولکتا میں پولیس کہتی ہے کہ ایک خاتون نے ریپ سے بچنے کے لیے 2 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کے بعد 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ثنا گلزار۔
اطلاعات کے مطابق خاتون ایک مکان میں ہونے والی پارٹی میں شریک تھیں، جہاں 3 افراد نے مبینہ طور پر ان کے ریپ کی کوشش کی، جس پر انہوں نے 2 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ انہیں پڑوسیوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، جہاں اب وہ سر میں چوٹ کی وجہ سے زیر علاج ہیں۔
بھنگ کے طبی استعمال کے متعلق ماہرین کا ایک اجلاس اسرائیل میں جاری ہے، جس میں طبی مقاصد کے لیے اس نشے آور بوٹی کے استعمال میں مزید جدت لانے پر غور ہو رہا ہے۔ ارم عباسی۔
بھنگ سے بننے والی طبی مصنوعات اب اربوں ڈالر کی عالمی صنعت بن چکی ہے۔ اجلاس میں سرمایہ کاروں کے علاوہ بھنگ کے لائسنس یافتہ کاشتکار اور اس سے بننے والی طبی مصنوعات کے تاجر بھی شریک ہوں گے۔ دنیا کے کئی ملکوں اور امریکہ کی متعدد ریاستوں میں نئے قوانین کے تحت بھنگ کے طبی مقاصد کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیل میں لائسنس یافتہ بھنگ کی باقاعدہ صنعت بن چکی ہے، اور وہاں کے کاشتکار بھی بھنگ کی نئی اقسام اور اس کے استعمال کے لیے ہونے والی تحقیق میں شامل ہیں۔
جنوبی کوریا اور امریکہ نے اپنی اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں شروع کی ہیں، جن میں جنوبی کوریا کے 3 لاکھ اور امریکہ کے 15,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے جوہری ہتھیاروں سے لیس بحری جہاز بھی مشقوں میں شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے رد عمل میں بھرپور حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے سب سے بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ترکی اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان ایک ہنگامی اجلاس، اور کراچی میں رینجز کی تھانوں کے قیام اور مشتبہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور تفتیش کرنے کی اجازت کی درخواست۔ اس کے علاوہ پروگرام میں پاکستان کے سابق کرکٹ کیپٹن اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے کوچ انضمام الحق کا انٹرویو بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پناہ گزینوں کے مسئلے پر یورپی یونین اور ترکی کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا سب سے بڑا بحران ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ترکی اور یورپی یونین ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین ممکنہ طور پر آج پناہ گزینوں کی جانب سے یورپ جانے کے لیے استعمال ہونے والے مغربی بلکان کے راستے کو بند کرنے کا اعلان کرے گا، لیکن جرمنی کو اس سے اختلاف ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
پناہ گزینوں کے مسئلے پر یورپی یونین اور ترکی کا اہم اجلاس برسلز میں جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ برسلز پہنچنے پر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے بحران کے حل کے لیے یورپی یونین کو ترکی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ادھر یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس نے یورپی یونین کے تمام رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ پناہ گزینوں کے بوجھ کو بانٹنے میں مدد کریں۔
یہ یورپ کا مسئلہ ہے، تو ہمیں اس مسئلے کے یورپی حل تلاش کرنے ہوں گے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کی منتقلی کے عمل کو مناسب حد تک تیز کیا جائے۔
دوسری جانب ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اور ترکی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انہیں توقع ہے کہ اس موقع پر ترکی کے یورپی یونین سے الحاق پر بھی بات ہوگی۔
مجھے یقین ہے کہ یہ چیلنجز ہمارے تعاون کے ذریعے ہی حل ہو جائیں گے، اور ترکی یورپی یونین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی یورپی یونین کا رکن بننے کے لیے بھی تیار ہے، اور مجھے توقع ہے کہ آج اس اجلاس میں صرف پناہ گزینوں کی بے ضابطہ منتقلی کا معاملہ ہی زیر غور نہیں آئے گا، بلکہ ترکی کے یورپی یونین سے الحاق کے عمل پر بھی بات ہوگی، اور یہ ہمارے تعلقات کے لیے ایک اہم موڑ ہوگا۔
برسلز میں جاری اجلاس میں امکان ہے کہ یونان اور مقدونیہ کے درمیان واقع کچھ یورپی ممالک اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کریں۔ یورپی یونین کی کوشش ہے کہ ترکی ان تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنی سرزمین پر واپس بلائے جو روزگار کی غرض سے ترکی کے راستے یورپ پہنچے ہیں۔ یورپی پارلیمان کے صدر مارٹن شلوز نے کہا کہ یہ اجلاس حقیقی پناہ گزینوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مغربی بلقان کے راستے کو بند کرنے کے معاملے پر اجلاس سے پہلے ہی یورپی رہنماؤں کے درمیان اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپی رہنماؤں کے اس خیال سے متفق نظر نہیں آئیں۔
یونان سمیت ہر ملک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بات چیت سرحدیں بند کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ آج ترکی کے ساتھ اس بات کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا کہ ہم غیر قانونی تارکین وطن افراد کو روکنے اور پناہ گزینوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے کیا کریں گے۔
برسلز میں واقع یورپ میں پناہ گزینوں کے پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر الیزابتھ کالٹ کا کہنا ہے کہ لوگوں کی آمد کو روکنے کے بارے میں بات کرنا آسان، مگر ایسا کرنا مشکل ہے۔ ادھر یونان نے مقدونیہ کی سرحد کے قریب بنائے گئے کیمپ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت شیوش کے جزیرے سے ایتھنز لائے جانے والے زیادہ تر تارکین وطن کی تعداد کم کر کے 150 کر دی گئی ہے، جو کہ ترکی سے شیوش جزیرے پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد کا 1/4 ہے۔
اس کے علاوہ روزگار کے غرض سے یونان آنے کی کوشش کرنے والوں کو الگ کشتی میں ڈال کر پولیس کی نگرانی میں ایتھنز کے باہر حراستی مرکز منتقل کیا جائے گا۔ پناہ گزینوں کے بحران کے لیے آج دو مختلف سربراہی اجلاس ہو رہے ہیں۔ پہلا اجلاس یورپی یونین کے رہنماؤں اور ترکی کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون دیگر یورپی رہنماؤں کے ساتھ اس بحران پر ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح ہے کہ تقریباً 2000 تارکین وطن افراد روزانہ ترکی سے یونان آتے ہیں، جن میں عموماً شام، عراق اور افغانستان کے شہری شامل ہیں۔ گزشتہ سال 1,000,000 سے زیادہ پناہ گزین غیر قانونی طور پر کشتیوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک بڑی تعداد ترکی سے یونان آنے والوں کی تھی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان پیش کر رہی تھیں۔ پناہ گزینوں کے بحران کے مسئلے پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے اہلکار بابر بلوچ سے بات کی اور ان سے ترکی اور یونان کی سرحد پر موجودہ صورتحال پر بات کی۔
اس وقت میں موجود ہوں یونان اور میسیڈونیا کے بارڈر پہ، ایدومینی کیمپ جسے ہم کہتے ہیں، بارڈر پوائنٹ۔ 13,000 کے قریب لوگ ہیں یہاں پہ، 5,000 سے زیادہ ان میں بچے ہیں، اور آپ اگر یہاں پہ نظر دوڑائیں گے چاروں طرف تو چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ پراپر ان کے پاس کوئی پناہ کی صورتحال نہیں ہے۔ چند یونیسیار اور دوسرے ہم نے اداروں کے ساتھ مل کے چند کیمپ یا ٹینٹ بڑے بڑے لگائے ہیں، جن میں 2,000 لوگوں کو تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن 13,000 کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے۔
اچھا، یہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان جو اس وقت اجلاس ہو رہا ہے، اس سے پناہ گزینوں کی آمد روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟
جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بارڈر پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اگر انہوں نے مکمل طور پہ بارڈر کو بند نہیں کیا ہے، بہت حد تک لوگوں کو جانے نہیں دے رہے ہیں، روک رہے ہیں لوگوں کو، سے آئے ہیں ان کو بھی واپس کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال کافی دنوں سے اس طرح سے چل رہی ہے اور کافی پیچیدہ ہو رہی ہے۔ ہماری جو اپیل ہے یورپی یونین کے ممالک سے، ان کے لیڈر سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو آنا پڑے گا ترکی اور یونان جیسے ممالک کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت واضح ہے اس وقت جہاں پہ میں ہوں کہ یہ ایک انسانی ایمرجنسی کی شکل اختیار کر گئی ہے یہ صورتحال، اور اکیلا یونان جیسا ملک اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔
اچھا، پناہ گزینوں کو لینے والے دو بڑے ممالک جو ہیں، سویڈن اور جرمنی، ان کی کیا تجاویز ہیں؟
ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یورپی یونین کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا پڑے گا۔ فی الحال ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں جو خوش ہوں گے اس پہ کہ اس وقت زیادہ لوگوں کو یہاں سے، یونان سے آگے جانے نہیں دیا جا رہا، لیکن ہماری جو درخواست ان سے ہے کہ وہ آپ یورپی یونین کی ذمہ داری سمجھیں، صرف اس کو یونان کی ذمہ داری سمجھنا اور یونان کے سر یہ تھوپنا کہ آپ ان لوگوں کا یہاں پہ خیال رکھیں، جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو صورتحال یہاں پہ ہے وہ کافی پیچیدہ ہے۔
اچھا، یورپ تقریباً اپنے دروازے جو ہیں وہ پناہ گزینوں پر بند کر چکا ہے، کیا آنے والے دنوں میں آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل طور پر ان کے راستے بند کر دیے جائیں گے؟
دیکھا، میں آنے والے دن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوں گے جو یہاں ہیں، جو یورپی یونین کے دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، پناہ کی تلاش میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ شام سے لوگ ہیں، عراق سے لوگ ہیں، افغانستان سے لوگ، اس بارڈر پوائنٹ پہ تو نہیں ہیں لیکن گریس میں بہت زیادہ ہیں، اور 2,000 کے لحاظ سے لوگ روزانہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر یورپی یونین نے آگے بڑھ کے گریس کا ساتھ نہیں دیا تو ان لوگوں کی حالت اور ابتر ہوگی، یہ خدشہ ہے ہمیں۔
ان کی موجودہ حالت کیا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء اور رہن سہن کا سامان کس طرح، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
کوئی رہن سہن کا سامان نہیں ہے 2,000 لوگوں کے لیے جو ہم نے بڑے بڑے خیمے لگائے ہیں، اور خوراک کی جو تقسیم ہے وہ کچھ حد تک جاری ہے، لیکن سب کچھ کافی نہیں ہے۔ جو جیسے بچے یہاں پہ جو ہیں 5,000 کے قریب، زیادہ تر ان میں سے بیمار پڑتے جا رہے ہیں۔ جو کلینک یہاں پہ ہے، ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے یہاں پہ لائے جا رہے ہیں، اور اس کھلے آسمان تلے کب تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے، اس سے حالت اور ابتر ہو جائے گی، تو یہ ایک انسانی المیہ بنتا جا رہا ہے۔
اچھا، ترکی کا یہ موقف ہے کہ معاشی طور پر ان پہ دباؤ پڑ رہا ہے ان کے آنے سے، تو ایک جگہ ترکی جو ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ کو ترکی کا ساتھ دینا چاہیے؟
دیکھیں، ذمہ داری کو منصفانہ طور پہ تقسیم ہونا چاہیے، جب انسان اپنی زندگی بچا کے بھاگتا ہے تو مہذب انسانیت کے ناطے کئی کئی سو سال پہلے یہ اصول بنائے گئے تھے کہ پناہ دی جائے گی. آپ کیسے یہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ترکی کی ذمہ داری ہو یہ 25 لاکھ کو سنبھالے, پاکستان کی ذمہ داری ہو کہ وہ 15 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو سنبھالے؟ یورپ کو اس میں اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کرنا پڑے گا. 10 لاکھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, دنیا جہاں میں 20 ملین سے زیادہ مہاجرین ہیں اور سب یورپ نہیں آئے ہیں, زیادہ تر ان کی تعداد غریب ممالک میں ہے جہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے.
یونان اور میسیڈونیا کے بارڈر سے بابر بلوچ. اور اب پاکستان چلتے ہیں جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں حکام کا کہنا ہے کہ تحصیل شبقدر میں ہونے والے ایک مبینہ خودکش دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار, ایک خاتون اور ایک بچی شامل ہیں, جبکہ زخمیوں میں 7 پولیس اہلکار شامل ہیں. پشاور سے ہمارے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
چارسدہ کی ضلعی پولیس سربراہ سہیل خالد نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دھماکہ آج صبح شبقدر تحصیل کی کچہری کے احاطے میں مرکزی گیٹ پر ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک مبینہ خودکش حملہور کچہری کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران گیٹ پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے روکنے کی کوشش کی, جس پر اس نے خود کو ایک دھماکے سے اڑا دیا. انہوں نے کہا
یہ 11 بجے کے آس پاس جو تھا ایک خودکش حملہور نے انٹر ہونے کی کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے پریمیسز میں. وہاں پر ہماری پارٹی کھڑی تھی جو سرچ کر رہی تھی, تو جیسے ہی میں کوشش کیا تو اس نے ان پر فائر کیا. ایک بندے پر فائر ہوا ہے اور وہ جو ہے ادھر ہی گر گیا. پھر دوسرے بندے نے اس کا اپریہینڈ کرنے کی کوشش, اس پر بھی فائر کیا مگر اس نے اس کو پکڑا اور آن جو ہے لاسٹ کر دی ہے. سیکورٹی جو ہے اسی نے اس کو روکا, انٹرسپٹ کیا ہے اور مطلب فرسٹ جو چیکنگ والا زون ہے تو وہیں پر سارا پھر یہ ایپیسوڈ ہو گیا. یہ تو ابھی انہوں نے دیکھیں کلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ اس کا ممتاز قادری کا ریئیکشن ہے اور انہوں نے کورٹس کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس سے قریب کھڑی گاڑیوں میں آگ لگ گئی, جس سے تقریباً 3 گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار, خاتون اور ایک بچی شامل ہیں, جبکہ زخمیوں میں پولیس اہلکار, لیڈی پولیس کانسٹیبل اور عدلیہ کے اہلکار شامل ہیں. زخمیوں کو چارسدہ اور پشاور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے, جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. جائے وقوع اور ہسپتال کا دورہ کرنے والے ایک مقامی صحافی عابد خان نے بتایا
جیسے زخمیوں کو سول ہسپتال شبقدر ریفر کیا جا رہا تھا تو جو معمولی زخمی بھی تھے اس کو بھی وہ لوگ دوبارہ پشاور کو ریفر کروا رہے تھے. مطلب ہے کہ وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو زخمی ادھر پہنچا رہے تھے کہ اس کو ریکور کروا دے, جس کی وجہ سے لوگ تیش میں تھے. جیسے ہی ہیلتھ منسٹر اور شرام خان ترکے صاحب آ گئے تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا اور باقاعدہ ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جو یہاں کے لوگ تھے یا جو ان کے پارٹی کے ورکر تھے انہوں نے پسٹول بھی نکالی, جس سے لوگ اور بھی تیش میں آ گئے تو اس کو اپنے آپ کو بھاگ کے یہاں سے جانا پڑا ہسپتال سے.
ادھر اس واقعے کی اطلاع ملتی ہی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے بھاری نفری جائے وقوع پہنچ گئی اور سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. پولیس اہلکاروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع اور ارد گرد کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کے دوران 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے, جن سے تفتیش کی جا رہی ہے. دریاسنا مردان ریجن کی ڈی آئی جی سعید خان وزیر نے جائے وقوع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیٹ پر موجود پولیس اہلکاروں نے بڑی دلیری سے خودکش حملہوروں کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی, ورنہ اس سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا.
انتظامات میرے خیال میں مور دین سیٹسفیکٹری تھے. آپ آگے دیکھ لیں, پریکٹیکل چیزوں کو دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آگے جو بازار ہے اس میں اتنا رش ہے کہ اس میں آپ چیکنگ نہیں کر سکتے. آپ جیسے ہی چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پورے بازار کو بند کریں گے. ڈیفینیٹلی یہاں پر چیکنگ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس گیٹ سے سیمی انٹری دلوا کے لوگوں کو آپ چیک کر لیں. جیسے ہی یہاں پر یہ جو پولیس کانسٹیبلس تھے ان کی الرٹنیس کی, اگر وہ الرٹ نہ ہوتے, اگر وہ یہ قربانی نہ دیتے, یہ خود کو شملہ اور اندر جاتا تو اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان فگرز بہت زیادہ, یہ بھی بڑے افسوسناک فگرز ہیں, لیکن پتہ نہیں ہمارے سامنے فگرز کیا آتے.
ادھر کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے جماعت الاحرار کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے. جماعت کے ترجمان احسان الاحسان نے میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت پر عمل درآمد کا رد عمل ہے. خیال رہے کہ شبقدر ضلع چارسدہ کی ایک تحصیل ہے جس کی سرحدیں قبائلی علاقے مومند ایجنسی سے ملی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں پہلے بھی خودکش اور بم دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ چند سال پہلے تک اس علاقے میں حکومتی عملداری کمزور سمجھی جاتی تھی، تاہم سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کے بعد یہاں مکمل امن بحال کر دیا گیا تھا۔ قبائلی علاقے سے متصل ہونے کی وجہ سے اس تحصیل میں تعلیمی ادارے بھی بڑے پیمانے پر شدت پسندوں کے حملوں کے زد میں رہے ہیں۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ چارسدہ میں تقریباً ڈیڑھ ماہ کے دوران یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے پہلے چارسدہ ہی میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں 20 کے قریب طلباء اور اسٹاف کے دیگر اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پشاور سے رفعت اللہ اورگزئی۔ پاکستان کی تین رکنی سیکیورٹی کمیٹی آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کپ کے میچ کے دوران ہماچل پردیش کے شہر دھرمشالہ میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج دھرمشالہ پہنچ گئی ہے۔ پروگرام کے مطابق 19 مارچ کو یہاں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، لیکن سیکیورٹی کے خطرات کے پیش نظر اس میچ کے بارے میں اندیشے پیدا ہونے لگے تھے۔ یا بھارت میں سابق فوجیوں کی ایک تنظیم اور خود ریاست کے وزیر اعلیٰ بھدر سنگھ کی جانب سے یہاں پاک بھارت میچ کرانے کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ماحول میں یہاں میچ کرانا مشکل ہوگا۔ اسی بارے میں میں نے دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر سے مزید تفصیل جانی۔
جو ٹیم آئی ہے وہ وہاں سے دو لوگ آئے ہیں، جس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو سربراہ ہے ڈائریکٹر عثمان انور، اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو سیکیورٹی کے چیف ہیں کرنل اعظم خان، یہ دو لوگ وہاں سے ہیں۔ اور یہاں دلی میں جو پاکستان ہائی کمیشن ہے، اس میں ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں عبید صاحب، عبید نظامانی، یہ یہاں سے امرتسر پہنچے تھے، اور وہیں سے یہ لوگ تینوں لوگ مل کر، یہ تین رکنی کمیٹی جس میں کافی وقت، چونکہ واہگہ بارڈر پہ بہت وقت لگا، جس کے بعد تقریباً 200-250 کلومیٹر کا راستہ تھا، شام پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جو اسٹیڈیم ہے وہاں پر، ہماچل کرکٹ اسٹیڈیم کا، سب سے پہلے یہ وہیں پر گئے تھے۔ اب تک مجھے جو تازہ ترین جو اطلاع تھی وہ یہ کہ کافی بڑی تعداد میں وہاں پر میڈیا کے لوگ جمع تھے، تو کافی کبھی دوسری طرف جاتے، کبھی کسی طرف جاتے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی جو جائزہ اس وقت چل رہا ہے وہ سب سے اہم جو جائزہ وہ لیں گے وہ اسٹیڈیم کا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اطراف میں بھی وہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر وہ جو پولیس کے سربراہ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونی ہے، جو وہاں کے سیکیورٹی کے جو انچارج ہیں کہ کس طرح کا انتظام ہوگا اور کیا کیا چیزیں جو کس طرح کے خطرات کے اندیشے ہیں، تو وہ تمام باتیں وہ ان سے یہی چیزیں ان کو ایکسس کرنی ہے کہ گراؤنڈ پر کیا سچویشن ہے سیکیورٹی کی وہاں پر۔
اچھا شکیل، یہ بتائیں کہ بھارتی حکومت اور بی سی سی آئی کو کس طرح اس پاکستانی سیکیورٹی ٹیم کو مطمئن کرنا ہوگا؟
دیکھیں، یہ بڑے آرام سے سارا آئی سی سی ورلڈ کپ کا سارا پلاننگ چل رہی تھی اور کافی جوش و خروش تھا، اچانک ہی چونکہ ہماچل پردیش میں یہ اس طرح کا بین الاقوامی میچ، پہلا اس طرح کا بڑا میچ ہو رہا تھا، اور بہت ہی چونکہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ سے بھی زیادہ ہمیشہ مانا جاتا ہے، کافی دلچسپی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی وہاں پر کچھ سابقہ فوجیوں نے پہلے اعتراض کیا کہ صاحب اس طرح کے حالات میں جب فوجوں کی جو فوج سرحد پر ہلاک ہو رہے ہیں لوگ وہاں پر، اور ان کی خود یہاں دھرمشالہ کے کچھ فوجی جو ہے ہلاک ہوئے ان کی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں پر ہو۔ پھر وہ کانگریس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے دیکھا کہ حالات نکل سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی بیان دے دیا۔ تو ان حالات میں جو صورتحال جو بن کر آئی، اس میں یہ ماحول تھوڑا سا کشیدہ ہو گیا اور ایک سیکیورٹی کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلتے جلوس اور مظاہرے ہونے لگیں۔ لیکن یہاں پر جو بھارت کی حکومت ہے اس کا بہت واضح موقف ہے، وہ میچ کرانا چاہتی ہے، اور بی سی سی آئی مصر ہے کہ وہ ہر حالت میں اس میچ کو کرائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے۔
اچھا شکیل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد فوجیوں کے خاندانوں کی جانب سے اس میچ کو لے کر ریاستی حکومت پر زبردست دباؤ ہے، تو ان خاندانوں کے علاوہ جو وہاں رہنے والے مقامی لوگ ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے، وہ کیا سوچتے ہیں؟
دیکھیے، مقامی لوگ جو ہے وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو مخالفت کا معاملہ ہے یہ کانگریس ورسز بی جے پی کی سیاست زیادہ لگ رہی ہے، اور مقامی لوگ چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، 52,000-55,000 کی آبادی ہے اور بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقے میں واقع ہے، وہاں پہ جو موڈ ہے، جو میڈیا کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میچ ہو، اور وہاں پہ سارے ہوٹلس وغیرہ پہلے سے ہی سارے بک ہیں، اور کافی وہاں پر افراتفری تھی، کافی لوگ خوش تھے اور ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ 19 तारीख का जो मैच होना है उसके लिए काफी जोश व खरोश है, और खासतौर से यंग और इवन आज कुछ अखबारों में बाद फौजियों के भी हवाले से भी खबरें शाये हुई हैं जो चाहते हैं कि मैच होना चाहिए, जो दूसरे मामलात हैं जो सियासी मामलात हैं उसको अब सियासी सतह पर निपटा जाए और मैच और खेल का सिलसिला खराब ना किया जाए। तो अमूमन मूड जो है वो लोग यही चाहते हैं कि मैच हो।
दिल्ली से शकील अख्तर। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी आप ये खबर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। सैरबीन अभी जारी है।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं ज़ुल्फ़िकार अली गबोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में एक
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
का ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों की खबरें अब्दुल रशीद शकूर के साथ।
ICC वर्ल्ड T20 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान की 3 रुकनी सिक्योरिटी टीम आज भारत पहुंची है। इस टीम में FIA के डायरेक्टर उस्मान अनवर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी अफसर कर्नल आजम और भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अफसर शामिल हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक सिक्योरिटी टीम धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला और पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगी। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला ने चंद रोज पहले एक बयान में कहा था कि उनकी हुकूमत पाकिस्तानी टीम की हिफाजत की जमानत फरहम नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने धर्मशाला में पाक भारत मैच की शदीद मुखालफत सामने आने के बाद पाकिस्तान की मर्द और खवातीन टीम को भारत जाने से रोक रखा है और आलमी इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला सिक्योरिटी टीम की रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। ICC वर्ल्ड T20 का क्वालिफाइंग राउंड कल से शुरू हो रहा है। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से और जिम्बाब्वे का हांगकांग से होगा। ओपनर अहमद शहजाद को ICC वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। उन्हें खुर्रम मंजूर की जगह टीम में शामिल किया गया है। खुर्रम मंजूर एशिया कप के 3 मैचों में सिर्फ 11 रन बना पाए जिसकी बिना पर उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। श्रीलंका के T20 कप्तान लसित मलिंगा की वर्ल्ड T20 में शिरकत यकीनी नहीं। वो घुटने की तकलीफ में मुब्तला हैं और कयादत से दस्तबरदार होने के बारे में भी सोच रहे हैं। ताहम सिलेक्टर्स ने उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बनाने का भी फैसला नहीं किया। वर्ल्ड T20 में श्रीलंका की टीम पहला मैच 17 मार्च को खेलेगी। ICC के एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन सर रॉनी फेलेनिगन का कहना है कि करप्शन के मुबैना इल्जाम के बाद एक इंटरनेशनल टीम से तहकीकात की जा रही हैं। ताहम उन्होंने इस टीम का नाम नहीं बताया। उनका ये भी कहना है कि आने वाले मैचों को मुतासिर करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है और इस सिलसिले में 1-2 खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में आई है।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। कराची में रेंजर्स ने थानों के कयाम और मुश्तबा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करने की इजाजत तलब की है। इस खबर पर तफसील से नजर डालेंगे लेकिन पहले खास खास खबरें पेश कर रहे हैं अहमद रजा।
یورپ کو درپیش پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین اور ترکی کا اہم اجلاس برسلز میں جاری ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع چارسدے کی ضلعی عدالتوں کے احاطے میں حکام کے مطابق آج ایک خودکش حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں رینجرز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ انہیں تھانہ بنانے دیا جائے اور مشتبہ ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کرنے کا بھی اختیار دیا جائے۔ MQM کے رکن سندھ اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد نے MQM سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ جمہوریہ تیونس کی فوج کہتی ہے کہ لیبیا کی سرحد کے قریب جھڑپوں میں کم سے کم 45 اسلامی شدت پسند مارے گئے ہیں. افریقی ملک صومالیہ میں ایک ہوائی اڈے پر لیپ ٹاپ کے اندر چھپائے جانے والے بم کے دھماکے سے 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کے پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کراچی میں رینجرز نے تھانوں کے قیام اور مشتبہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کرنے کی اجازت طلب کی ہے اور کہا ہے کہ اختیارات پر قدغان لگانے کی وجہ سے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے ہیں. رینجرز کو انسداد دہشت گردی پولیس کے اختیارات دیے جائیں. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں فل بینچ نے آج بدامنی کیس کے بارے میں مقدمے کی سماعت کی. اس موقع پر چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن، سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی نے بھی شرکت کی. عدالت نے رینجرز کی کارکردگی کی تعریف اور پولیس پر ناراضگی کا اظہار کیا. رینجرز کے وکیل انور شاہد باجوا کا کہنا تھا کہ انہیں 11 پراسیکیوٹر دیے گئے، تاہم خصوصی عدالتوں میں حکومت نے پراسیکیوٹرز تعینات نہیں کیے، جس پر عدالت نے سندھ کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کو مقدمات کی پیروی کے لیے پراسیکیوٹر کیوں نہیں دیے گئے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو گھر چلے جائیں. رینجرز کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رینجرز نے 2015 میں 6000 ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے 1100 ملزمان بری ہو گئے، جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے آئی جی سندھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں رینجرز نے ملزمان آپ کے حوالے کیے. رینجرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سفوراں واقعے کا اہم ملزم گرفتار ہوا اور بعد میں رہا ہو گیا. رینجرز کے وکیل شاید انور باجوا کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں رینجرز کے صرف 2 ڈائریکٹر جنرلز کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن پولیس میں تبادلوں کا عمل مستقل طور پر جاری رہتا ہے اور روز پولیس افسروں کے تبادلوں کی وجہ سے کراچی میں قیام امن کے لیے آپریشن متاثر ہو رہا ہے. رینجرز کے وکیل نے تجویز دی کہ رینجرز کو الگ تھانوں کے قیام کی اجازت دی جائے، جہاں رینجرز مقدمات دائر کر سکے اور گرفتار ملزمان سے تفتیش کر چالان عدالت میں پیش کرنے کے بھی اختیارات دیے جائیں. اس سے قبل آئی جی غلام حیدر جمالی نے رپورٹ پیش کی کہ ٹارگٹ کلنگ میں 69% کمی آئی ہے، جبکہ بینک ڈکیتیوں میں 58%، قتل کے واقعات میں 64% اور اسٹریٹ کرائم میں 25% کمی آئی ہے، جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسی رپورٹ کا کیا فائدہ جو صرف اعداد و شمار پر مشتمل ہو. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ آپ کراچی میں قیام امن کی جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ رینجرز کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. آئی جی غلام حیدر نے موقع پر اختیار کیا کہ پولیس اور رینجرز نے ملزمان کے خلاف مشترکہ کاروائیاں کی ہیں اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کی قربانیاں بھی دی ہیں. جسٹس امیر ہانی مسلم نے ان سے سوال کیا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کے کتنے مقدمات کے چالان پیش کیے گئے ہیں، پولیس لوگوں کو گرفتار کر تھانے پہ لے جاتی ہے اور پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے، کیا یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے؟ جسٹس انور ہانی مسلم نے آئی جی کو آگاہ کیا کہ شارٹ ٹرم اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ 47 افراد کی شارٹ ٹرم اغوا کی شکایتیں ملی ہیں، ان میں پولیس افسران کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. عدالت نے قلیل مدت کے لیے اغوا ہونے والے لوگوں کی فہرست آئی جی کو دیتے ہوئے سوال کیا کہ ان میں سے کتنے مقدمات چالان کیے گئے ہیں. آئی جی نے بتایا کہ 4 حکام کو گرفتار کر مقدمات دائر کیے گئے ہیں. عدالت نے سندھ حکومت سے پیرول پر رہائی پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کی. پراسیکیوٹر جنرل شہزاد ایوان نے بتایا کہ سندھ میں 70 قیدیوں کو پیرول پر رہا کیا گیا، 54 ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بری ہو چکے ہیں، جبکہ 16 مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 ہزار ملزمان شہر میں آزادانہ نمونے گھوم رہے ہیں، امن کیسے بحال ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں لندن کے کنگز کالج میں وار اسٹڈیز کی ریسرچر اور پی ایچ ڈی طلبہ زہا وسیم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا پولیس کی موجودہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے رینجرز کو اختیارات دینے میں بہتری ہوگی.
دیکھیں یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے اینڈ آئی ول ٹچ اپون، میں 2-3 پوائنٹس کور کرنا چاہوں گی کیونکہ اس کی لیگالٹی کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے کہ ان کے پاورز کس طرح سے اوور دی ایئرز ایکسپینڈ ہوئے ہیں. 2002 میں مشرف کے انڈر سی آر پی سی جو ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس میں یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی. اس کے تحت یہ لکھا گیا تھا کہ رینجرز جو ہیں وہ سویلین آرم فورسز کو ایز ان پولیس کو ری انفورس کرنے کے لیے اور اسسٹ کرنے کے لیے آ سکتی ہے، پولیس کو اسسٹ کرنے کے لیے آ سکتی ہے. پھر کچھ سال پہلے رینجرز نے دوبارہ 2011 میں آئی بلیو فل پولیسنگ پاورز پرماننٹ بیسس پہ مانگے تھے، جو کہ یہ ریجیکٹ کیا گیا تھا ان کی ریکویسٹ. اینڈ دین اگر آپ اس کی تھوڑی پالیٹکس کو سمجھیں کہ یہ ابھی ٹینشن پروسیکیوشن کو لے کر کیوں اٹھی ہے. ابھی پروسیکیوشن پہ جو کھڈا چل رہا ہے وہ اسینشلی یہ چل رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور رینجرز کے بیچ میں چل رہا ہے، اینڈ دیٹ گوز بیک ٹو ڈاکٹر آسم کا کیس. तो अब जो रेंजर्स ये मांग रही है सेपरेट प्रोसिक्यूशन पावर्स, दे आर एसेंशियली सेइंग कि वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन दिस केसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट. अब प्रॉब्लमैटिक ये है कि आप उनको पुलिसिंग पावर्स दें या इन्वेस्टिगेशन पावर्स दें या प्रॉब्लमैटिक यू नो सॉरी प्रोसिक्यूशन के पावर्स दें एंड अबव ऑल यू नो पुलिस स्टेशन उनको देते हैं. इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द पुलिस एंड द प्रोसिक्यूशन और द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यू आर बेसिकली आस्किंग द पैरामिलिट्री फोर्स, और एसेंशियली आप उनको मिलिट्री फोर्स भी कह सकते हैं कि वो अब शॉर्ट्स कॉल कर सकती है कराची के अंदर. टू एन एक्सटेंट वी कैन से कि अब ये बिल्कुल एक रेंजर्स लेड ऑपरेशन होने वाला है.
लेकिन अगर सिंध हुकूमत की तरफ से जो आपने जैसे अभी ये केस की आपने एग्जांपल थी, इसमें अगर सियासी मुदाखलत होती है, पार्टीज की तरफ से मुदाखलत होती है, तो इसकी क्रिस्टल क्लियर इन्वेस्टिगेशन करने का आपके पास और कौन सा दूसरा तरीका है?
देखिए अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरा तरीका है नहीं. अगर सिंध गवर्नमेंट जो है अपना यू नो इफ दे डोंट गेट देयर अफेयर्स इन ऑर्डर एसेंशियली, मे बी इट्स द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन, लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि अगर आप रेंजर्स की या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की यू नो कल्चर को समझें, इनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ये सिविलियंस को आंसरेबल नहीं होते, इनके जो भी चेक्स होते हैं वो इंटरनली होते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट होती है मीडिया के थ्रू, इनके पीआरओ के थ्रू. तो अगर आप उनको ये भी पावर्स देंगे तो आप एसेंशियली एक पैरेलल पुलिस फोर्स क्रिएट करें. तो जो एग्जिस्टिंग फोर्स है आपकी और जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपका यू नो प्राइमरीली पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन, तो फिर उसका क्या फायदा रह जाएगा? एंड दे आर नॉट जस्ट आस्किंग कि वो टेररिज्म के केसेस को प्रोसिक्यूट करें, बट अदर क्राइम्स इंक्लूडिंग टारगेटेड किलिंग्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा. तो आप एसेंशियली यू नो स्ट्रीट क्राइम्स एंड रॉबरीज पुलिस पर छोड़ दें, बट टू एन एक्सटेंट इवन रेंजर्स आर मॉनिटरिंग दैट इन द स्नैप चेकिंग एंड अदर ड्यूटीज. तो कल को तो वो आपसे ये पावर्स भी ले सकते हैं. तो एग्जिस्टिंग जो आपने पुलिस क्रिएट करी हुई है उसका क्या फायदा रह जाएगा? एंड देन अगर आपने जो सब यूनिट क्रिएट करे हुए सिंध पुलिस के अंदर, कराची की पुलिस के अंदर, एसआईयू हो गया, एसीएलसी वगैरह जो सारे इनके अंदर आते हैं, सीआईए, सीटीडी, इनके सेपरेट बजट्स हैं, आपने हर साल मोर एंड मोर आप इनको एलोकेट करते रहते हैं, तो देन व्हाट इज द नीड इफ यू गोइंग टू बी डूइंग फॉर दिस? फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है वो सेपरेट पुलिस स्टेशन मांग रहे हैं, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स दैट दे आर एसेंशियली गोइंग टू हैव अ बिगर बजट. अगर आप देखें राइट नाउ ऑन पेपर द एस्टिमेट इज दैट इनको पर ईयर 2 बिलियन रुपीज मिलते हैं ऑन पेपर. बाय कंपेरिजन ऑफिशियली सिंध पुलिस से तो ये काफी कम है, क्योंकि उनको जो मिलते हैं तकरीबन 60 बिलियन पर ईयर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द लास्ट जो एनुअल बजट था 2015-16 का. लेकिन अगर आप रेंजर्स को देखें, इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, उनको सिंध गवर्नमेंट से तो ये बजट मिलता है, लेकिन उनको एक सेपरेट बजट मिलता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन से, विच इज अ फेडरल इदारा, एंड दैट टेक्स केयर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा. Nevertheless, अगर आप पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की भी बजट इनसे इनको देने लगे और ये अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट से मांगने लगे, तो द क्वेश्चन इज कि जिस तरह पुलिस के बजट की अकाउंटेबिलिटी और क्वेश्चनिंग होती रहती है, हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं ये पैसे वगैरह खा रहे हैं, तो जो रेंजर्स का बजट है क्या तो उसकी भी उतनी ही इंस्पेक्शन होगी फिर?
अच्छा, रेंजर्स के मुताबिक उन्होंने अभी गुज़श्ता जो ऑपरेशन किया था पिछले कुछ अर्से में, 6,000 मुलजमान पुलिस को गिरफ्तार करके दिए, जिनमें से 1,100 जो हैं वो छूट गए और बाकी के अभी तक चालान तक पेश नहीं किए गए. तो पुलिस की इतनी नाकस कारकर्दगी क्या वजह है?
तो अब आप यू नो फिर आप इंटरनल पुलिस की आपको जो है वो वर्किंग देखनी पड़ेगी कि इनकी करप्शन किस एक्सटेंट तक होती है. काफी दफा तो ठीक है पुलिस को ये हैंड ओवर करते हैं गिविंग वट एवर इन्फॉर्मेशन दे फील कि द पुलिस माइट रिक्वायर. अब यू नो पुलिस का कुछ केसेस में इस तरह नहीं होता कि वो रेंजर्स से बोले हमें यू नो फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो दे विल से कि हमें 2 हफ्ते चाहिए इस 100 बंदे को इंटेरोगेट करने के लिए. बट अल्टीमेटली व्हेन दैट पर्सन कम्स टू द पुलिस, अब उसकी पॉलिटिकल बैकिंग हो या कोई और बैकिंग हो, तो पुलिस वाले का यू नो उसको भी अपना देखना पड़ता है क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स ही हैज. ही डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो जो है वो यू नो अल्टीमेटली उसको एक प्रोसिक्यूशन तक लेकर जाए.
क्या ऐसा मुमकिन है कि पुलिस का जो इदारा है उसको सियासी इदारों की मदाखलत के बगैर मौसत तरीके से चलाया जाए?
देखें पॉसिबल तो बिल्कुल है. 2002 में भी उन्होंने ये कोशिश की थी, तो कोशिशें तो बहुत हुई हैं, पुलिस की रिपोर्ट्स बहुत बनी हैं, यू नो पुलिस कमीशन बहुत सारे बैठे हैं ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 70 इयर्स, बट अल्टीमेटली यू हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस. तो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. हो सकता है अगर आपकी पॉलिटिकल विल हो, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस जो है वो एक स्टेट की विल कैरी आउट करती है, पॉलिटिशियंस की विल कैरी आउट करती है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर है हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं और पॉलिटिकल विल हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस को आप सही कर सकें.
जोहा वसीम जो कराची के सिक्योरिटी और अमन अमान के मौजू पर किंग्स कॉलेज लंदन में तहकीक कर रही हैं. رینجرز کے اختیارات کے موضوع پر بات جاری رکھتے ہیں. اسی بارے میں میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس طارق محمود سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ عدالت نے آج رینجرز کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے رینجرز کی تعریف کی ہے اور پولیس کی کارکردگی پر اظہار ناپسندیدگی کیا, تو کیا اس سے عدالت کے غیر جانبدارانہ رویے پر سوال نشان نہیں اٹھے گا؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ رینجرز کا بنیادی کام جو ہے وہ ہے فرنٹیئرز کے حوالے سے, جو ہمارے بارڈرز ہوتے ہیں, اور جہاں تک ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کی بنیادی ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے, اور پولیس ہی کو اس کاموں کے لیے جو ہے نا وہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو وقتی طور پر جو ہے رینجرز کو لے کر آئے تھے تاکہ وہ پورے پولیس کی مدد کر سکے, تو پھر ان دا مین وائل آپ کے پولیس کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے تھا. لیکن رینجر وہاں پر جو ہے تقریباً 25 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ نے پولیس کو تو اس طریقے سے ٹھیک نہیں کیا اور پولیس میں آپ مداخلت بھی کرتے رہے. اب اس کی وجہ سے اگر وہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سسٹم میں جو برائیاں آ چکی ہیں اس کی بہتری کے لیے کوشش کی جائے, اور یہ کام جو ہے بنیادی طور پر گورنمنٹ کا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ ہوگا جس میں ان کو اپنی توہین محسوس ہوگی, تو پھر تو ڈی مورلائز ہو جائیں گے. تو اگر پولیس مزید ڈی مورلائز ہو جائے, حالانکہ یہ جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اگر جہاں دوسروں نے بہت قربانیاں دی ہیں تو پولیس کی قربانیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. یہ جو آج ایک واقعہ جو ہوا ہے وہاں پر چارسدا میں, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جو عدالت کے اندر جو کسی نے انٹر ہونے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی پولیس ہی کے لوگ جو ہیں اور لوگوں کے علاوہ شہید ہوئے. تو میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ جو پولیس کا نظام جو تباہ و برباد کر دیا ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے, اس میں بہتر لوگوں کو لایا جائے, ان کی بہتر ٹریننگ دی جائے, ان کو بہتر وسائل دیے جائیں. اور اگر رینجرز کو بے شک آپ تعریفیں کریں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ رینجر جو ہے وہ مسئلے کا پرماننٹ حل نہیں ہے.
اچھا, عدالت کے ایک جج نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ رینجرز کی مدت میں مہینوں کی نہیں بلکہ ایک برس کی توسیع کی جانی چاہیے, تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ متاثر ہوں گے اور ایک طرح سے یہ انہیں واپس لینے کی کوشش نظر نہیں آتی.
دیکھیں, گزارش یہ ہے, دیکھیں جہاں تک میں تو قانون کی بات ہوں, قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پروینشل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہے کہ ان کو کسی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ضرورت ہے, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بھجواتی ہے. تو بنیادی طور پر اگین یہ پھر ذمہ داری گورنمنٹ کی آئے گی کہ گورنمنٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کمزوری ہے, اور یہ رینجر تو بھائی 25 سال سے وہاں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہے, تو گزارش یہ ہے کہ یہ اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. جو بنیادی کام کرنے والا ہے وہ پولیس میں ریفارمز کرنے کی بات ہے, پولیس میں بہتری لانے کی بات ہے, اور پولیس میں جو ٹاپ پر ہے کسی اچھے آدمی کو بٹھائیں, لیکن پھر اس میں مداخلت نہ کریں, ان کو اکاؤنٹیبل ضرور کریں, لیکن اس کو فری ہینڈ دیں. فری ہینڈ سے مطلب یہ ہے کہ ان کو اختیار دیں اور پھر ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں. تو مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ رینجر ہے, کل آج رینجر ہے, کل آپ فوج کو بلا لیں گے. اب دیکھنا, اس ملک میں پولیو کے قطرے بٹھانے کے لیے بھی آپ کو فوج ساتھ بٹھانے پڑتی ہے, مردم شماری نہیں ہو رہی کہ فوج کی ضرورت ہے, الیکشن ہوتا ہے فوج کی. یہ مسائل کے حل نہیں ہیں, ہم کو بنیادی ایشو کو جو روٹ کازز ہے ان کی طرف آنے پڑے گا. یہ کام گورنمنٹ کا ہے اور گورنمنٹ ہی کو کرنا ہے, یہ کام کوئی دوسرا ادارہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی, ہاں پارلیمنٹ یہ کام کر سکتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کو جو ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی چونکہ ان وے ایک حصہ ہوتی ہے سسٹم کی, کہ وہ گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت ہے جو کام کر رہی ہے اس پر نظر رکھے. پارلیمانی کمیٹیاں آخر کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ بنیادی کام گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور اگر گورنمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے معاملات سے جو ہے یہ معاملات بہتر ہوں گے, بلکہ دن بدن خراب ہوں گے.
سر, ایک آخری سوال, کیا آج جو عدالت نے بیان دیا ہے کیا اس قسم کے ریمارکس دینے سے سول اداروں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی؟
چلیں, میں اس کو آپ کے سوال کا دوسرے طریقے جواب دیتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی بھی اگر آپ کروانے کے لیے تو اسی آئی جی پولیس کو بلائیں گے نا, انہی کو کہیں گے نا یہ کام کرو. تو یا مثال کے طور چلے چیف منسٹر کو بنا لیں, چلے پرائم منسٹر کو بنا لیں, کام تو انہوں نے کرنا ہے. عدالت کے 17 جج جو ہیں وہ تو اتنے بڑے ملک کا سارا کام نہیں کر سکتے, ان کا کام اپنا ہے. اور میں آخری بات جو ہے نا باٹم لائن کہہ رہا ہوں, ہر آدمی اپنا کام خود کرے تو معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے.
سپریم کورٹ کے سابق جسٹس طارق محمود۔ کراچی کے موضوع پر بات جاری رکھتے ہیں۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر صغیر نے بھی سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ فون والی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ فون آ گیا تو لرزہ طاری ہو گیا۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں فل بینچ نے آج بدامنی کیس کے بارے میں مقدمے کی سماعت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن، سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی نے بھی شرکت کی۔ عدالت نے رینجرز کی کارکردگی کی تعریف اور پولیس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ رینجرز کے وکیل انور شاہد باجوا کا کہنا تھا کہ انہیں 11 پراسیکیوٹر دیے گئے، تاہم خصوصی عدالتوں میں حکومت نے پراسیکیوٹرز تعینات نہیں کیے، جس پر عدالت نے سندھ کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کو مقدمات کی پیروی کے لیے پراسیکیوٹر کیوں نہیں دیے گئے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو گھر چلے جائیں۔ رینجرز کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ رینجرز نے 2015 میں 6000 ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے 1100 ملزمان بری ہو گئے، جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے آئی جی سندھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں رینجرز نے ملزمان آپ کے حوالے کیے۔ رینجرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سفوراں واقعے کا اہم ملزم گرفتار ہوا اور بعد میں رہا ہو گیا۔ رینجرز کے وکیل شاہد انور باجوا کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں رینجرز کے صرف 2 ڈائریکٹر جنرلز کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن پولیس میں تبادلوں کا عمل مستقل طور پر جاری رہتا ہے اور روز پولیس افسروں کے تبادلوں کی وجہ سے کراچی میں قیام امن کے لیے آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ رینجرز کے وکیل نے تجویز دی کہ رینجرز کو الگ تھانوں کے قیام کی اجازت دی جائے، جہاں رینجرز مقدمات دائر کر سکے اور گرفتار ملزمان سے تفتیش کر چالان عدالت میں پیش کرنے کے بھی اختیارات دیے جائیں۔ اس سے قبل آئی جی غلام حیدر جمالی نے رپورٹ پیش کی کہ ٹارگٹ کلنگ میں 69% کمی آئی ہے، جبکہ بینک ڈکیتیوں میں 58%، قتل کے واقعات میں 64% اور اسٹریٹ کرائم میں 25% کمی آئی ہے، جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسی رپورٹ کا کیا فائدہ جو صرف اعداد و شمار پر مشتمل ہو۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ آپ کراچی میں قیام امن کی جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ رینجرز کی کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آئی جی غلام حیدر نے موقع پر اختیار کیا کہ پولیس اور رینجرز نے ملزمان کے خلاف مشترکہ کاروائیاں کی ہیں اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ جسٹس امیر ہانی مسلم نے ان سے سوال کیا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کے کتنے مقدمات کے چالان پیش کیے گئے ہیں، پولیس لوگوں کو گرفتار کر تھانے پہ لے جاتی ہے اور پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے، کیا یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے؟ جسٹس انور ہانی مسلم نے آئی جی کو آگاہ کیا کہ شارٹ ٹرم اغوا کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، کیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ 47 افراد کی شارٹ ٹرم اغوا کی شکایتیں ملی ہیں، ان میں پولیس افسران کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ عدالت نے قلیل مدت کے لیے اغوا ہونے والے لوگوں کی فہرست آئی جی کو دیتے ہوئے سوال کیا کہ ان میں سے کتنے مقدمات چالان کیے گئے ہیں۔ آئی جی نے بتایا کہ 4 حکام کو گرفتار کر مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ عدالت نے سندھ حکومت سے پیرول پر رہائی پانے والے ملزمان کی تفصیلات طلب کی۔ پراسیکیوٹر جنرل شاداد ایوان نے بتایا کہ سندھ میں 70 قیدیوں کو پیرول پر رہا کیا گیا، 54 ملزمان کے مقدمات کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بری ہو چکے ہیں، جبکہ 16 مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ 2 سے 3 ہزار ملزمان شہر میں آزادانہ نمونے گھوم رہے ہیں، امن کیسے بحال ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع۔ بحر اوکیانوس میں واقع ایک مجموعہ جزائر نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا ہے کہ وہ برطانیہ، بھارت اور پاکستان پر زور ڈالے کہ وہ ایٹمی ہتھیار ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیں۔ آئندہ ہفتے مارشل جزائر اور تینوں ممالک عالمی عدالت میں آمنے سامنے ہوں گے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فیاض احمد۔
آج ہونے والی سماعت میں کسی کو بھی امید نہیں کہ مارشل جزائر ان تین جوہری طاقتوں کو غیر مسلح ہونے پر مجبور کر سکیں گے۔ تاہم اس مجموعہ جزائر کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں چلائی جانے والی مہم اس بات پر روشنی ڈالتی نظر آتی ہے کہ چھوٹی سیاسی طاقتیں بین الاقوامی ٹرائیبیونل کے ذریعے مقدمہ دائر کرنے اور سماعت کا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تینوں ممالک یہ موقف اختیار کریں گے کہ مارشل جزائر کا دعویٰ ہیگ کی عالمی عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس لیے مقدمہ خارج کر دیا جائے۔ دوسری جانب کئی سماجی کارکن اور تعلیمی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا عدالت تک پہنچنا کسی کامیابی سے کم نہیں۔ مارشل جزائر سن 1986 تک امریکہ کے زیر انتظام تھے۔ محض 50,000 آبادی والے ان جزائر میں سن 1958 میں 67 جوہری تجربے کیے گئے، جن کے اثرات آج بھی وہاں محسوس کیے جاتے ہیں۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی قوانین کے پروفیسر ڈیپو اکانڈے کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو دوبارہ سے موضوع بحث بنانا کامیابی ہوگی اور مارشل جزائر زیادہ سے زیادہ اسی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب مارشل جزائر عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہیں تو وہ برطانیہ اور بھارت کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بڑے ملکوں کو تنازعات میں نہ گھسیٹا جائے تو وہ ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مارشل جزائر کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف پر مذاکرات کی ذمہ داری ادا نہ کر کے سن 1970 کے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر بھی انہی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ مارشل جزائر نے ابتدا میں 9 ممالک کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، جن میں چین، فرانس، روس اور امریکہ کے علاوہ اسرائیل اور شمالی کوریا بھی شامل ہیں۔
اور اب ذکر کرکٹ کا۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے پیش نظر سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے دو افراد پر مشتمل پاکستانی ٹیم آج بھارت پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھارت کی انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے ٹورنامنٹ میں شمولیت کے نتیجے میں دھمکیاں ملنے کے بعد یہ دورہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم دوسری طرف مردوں سے ایک دن پہلے یعنی کل بھارت روانہ ہونا تھی، مگر حالیہ صورتحال کی وجہ سے دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ کی تیاری میں کراچی میں کیمپ لگا رکھا ہے، جس کا دورہ ہمارے ساتھی ارم باسی نے کیا۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی کرکٹ ویمن ٹیم کی تیاریاں کس طرح چل رہی ہیں۔
انڈیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ویمن ٹیم کا پریکٹس کیمپ یہاں کراچی میں لگا ہے اور ماضی میں 2 گولڈ میڈلز جیت چکی ہے، لیکن آج تک کسی بھی ورلڈ کپ ٹورنامنٹ میں یہ ٹیم سیمی فائنلز تک نہیں پہنچی، اور اگر اس ٹورنامنٹ میں یہ ٹیم سیمی فائنلز تک پہنچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے انہیں مقابلہ کرنا پڑے گا انڈیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کا۔ آئیے پاکستانی کیپٹن ثنا میر سے پوچھتے ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم کتنا پریشر محسوس کر رہے ہیں۔
Definitely جی ورلڈ کپ اٹس اے بگ ایونٹ اینڈ اٹ کمز اے بگ ریسپانسبلٹی، تو ڈیفینیٹلی پریشر تو ہے، بٹ اٹس اے گڈ کائنڈ آف پریشر ٹو اسٹارٹ آر کیمپین ان دا ورلڈ کپ۔ میرے خیال سے وہ میچ بڑا کروشل ہوگا ٹو سیٹ دا مومنٹم، تو سارا ابھی فی الحال فوکس اسی میچ کے اوپر۔
پھر انڈیا اور پاکستان کا ایک میچ ہے، اس میں کیا ایز اے ویمن کرکٹر کیپٹن آپ کے کیا؟
دیکھیے جی، ہم نے 2012 میں ایک دفعہ انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرایا ہوا، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایج ہے ہم لوگوں کے پاس کہ دے آلسو نو کہ ہم لوگوں کا وہ والا بلاکیج نہیں ہے۔
ویمنز ٹیم نے پلان کے مطابق 8 مارچ کو روانہ ہونا تھا، مگر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اب پاکستانی مین اور ویمنز ٹیم کا دورہ بھارت مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن پاکستان ویمنز ٹیم کے لیے مشکلات کبھی بھی کم نہ تھیں۔ 1997 میں پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے والی ویمنز ٹیم کو حکومت نے بھارت کے خلاف کھیلنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ خواتین کا گھر کی چار دیواری سے باہر کھیلنا مذہب کے منافی ہے۔ تاہم مسلسل جدوجہد کے باعث آج ویمنز ٹیم آئی سی سی کی رینکنگ میں 7ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اب بھی ویمنز کرکٹ میں عوامی سطح پر دلچسپی کم ہی پائی جاتی ہے۔ ناہیدہ خان ٹیم کی اوپنر ہیں، وہ رائٹ ہینڈ بیٹنگ اور رائٹ آرم میڈیم بولنگ کراتی ہیں۔ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ پسماندہ معاشرے کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ انہیں پی سی بی کی طرف سے ملنے والی فیسلٹیز کا بھی فقدان ہے۔
جیسے ہمارا سسٹم ہے بلوچستان کا قبائلی، سو وہاں پہ لڑکیوں کا باہر جا کے کھیلنا ایسی آزادانہ ماحول میں جو کہ بہت مشکل ہے، اور جب میں نے سٹارٹ لیا تھا اس وقت تو فیملی کی طرف سے بھی مشکلات تھیں، اور جو گراؤنڈز لیول ہیں وہاں پہ، جو کلب لیول ہیں وہاں پہ سٹل ابھی تک پرابلمز کے شکار ہیں، جو کہ سٹل ہمارے پاس فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل نہیں۔
پاکستان ویمنز ٹیم T20 ورلڈ کپ میں 16 مارچ کو چنائی میں اپنا پہلا میچ ویسٹ انڈیز کے ساتھ کھیلنے کے لیے پرجوش ہے، مگر ان کی بھارت روانگی کا فیصلہ دھمکیاں ملنے کے بعد اب تاخیر کا شکار ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی نیوز، کراچی۔
اور کرکٹ کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں۔ اقوام کرکٹ ٹیم کے کوچ اور پاکستان کے سابق کرکٹ کیپٹن انضمام الحق نے बीबीसी पश्तो सर्विस से बातचीत में कहा है कि उनकी टीम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। उन्होंने हमीद हसन की वापसी की अहमियत के बारे में भी बातचीत की।
लड़के पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, हमें इस चीज का एहसास है कि हम, मेरे ख्याल में हमारी टीम एशिया कप के लिए क्वालिफाई करनी चाहिए थी, सबसे बेहतर टीम थी, जो हम नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो लड़कों को भी इस चीज का अंदाजा है और लड़कों ने उसके बाद जो हमने कैंप किया है पूरा हार्डवर्क किया है, हमने पूरे 15 से 20 दिन अपने यूटिलाइज किए हैं कि जो कमियां हमें एशिया कप में नजर आई थी उस पर पूरे तरह से काम किया है। तो लड़के बड़े कीन है कि इंशाल्लाह हमने वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड में अल्लाह हमें कामयाबी दे और इंशाल्लाह हमें ना पूरा ना फुल राउंड खेले और उसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि जी हम लोगों को पता चलेगा कि अफगानिस्तान की टीम है ना कैसी है, कैसी ये मेहनत कर रही है। मैं ये समझता हूँ एज ए कोच कि अभी हमें ना जो अफगानिस्तान टीम को सिर्फ एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए, जो हमारे से एक मिस हो गया तो इंशाल्लाह दूसरा कोशिश करेंगे कि हमारे से मिस ना हो।
इन मैचेस में किसी खास टीम को टारगेट करेंगे, यानी जिससे आप जरूर जीतना चाहते हैं?
देखिए टारगेट हमारा कि जी किसी खास कंट्री को हराना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा पहला एम ये है कि जी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के सेकंड राउंड में जाएं, क्योंकि जी हमारा अभी तक जो फोकस है ना वो 8 और 10 और 12 के मैच पे है, क्योंकि जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम क्वालिफाई करें, ये हमारा पहला टारगेट है। उसके बाद ये कि जी हम कंट्री से जिससे खेलेंगे, हमारे में इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका है, तो इंशाल्लाह इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। देखिए T20 में कोई भी आसान कंट्री नहीं है, क्योंकि जी मैं किसी से कहूँगी कि जी हम किसी के साथ मैच खेलें या रिलैक्स करें, वो तो नहीं है। कि स्कॉटलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है और हांगकॉन्ग की टीम भी है, क्योंकि जी एक दिन में ये T20 में कोई भी एक प्लेयर भी मैच जितवा सकता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि जी पिछले कुछ सालों की देखा जाए तो डेफिनेटली जिम्बाब्वे ना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कि वो फुल मेंबर भी रहा है और मेरा मतलब रेगुलर सारे कंट्रीज के साथ क्रिकेट भी खेलता रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान सबसे मजबूत है। लेकिन हम इसको दूसरी दो जो कंट्रीज हैं इनको इनके साथ भी रिलैक्स नहीं कर सकते कि जी हम रिलैक्स होकर खेल लें। तो मेरे ख्याल में हमारे पास है ना क्या कहना चाहिए कि गलती की गुंजाइश नहीं है।
हमीद हसन काफी अरसा अनफिट रहने के बाद वापस आए हैं और एशियाई मुकाबलों में भी नहीं थे। बैन अक्वामी क्रिकेट के मुकाबलों के लिए हमीद हसन की वापसी कितनी अहमियत की हामिल है?
कहते हैं कि जिसके आने से परफॉर्मेंस बेहतर होगी। हमीद हसन ने काफी अरसे के बाद कमबैक किया है, तो अभी वो खुद भी सेटल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही इज वेरी गुड बॉलर और डेफिनेटली उसके आने से टीम को फायदा होगा।
अफगानिस्तान को कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी से उसका नाम रीजनल और आलमी क्रिकेट में याद रखा जाएगा?
देखिए एक दो प्लेयर नहीं है, अफगानिस्तान के काफी सारे प्लेयर हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा सिर्फ इनको एक्सपोजर की जरूरत है, क्योंकि जी इनको मौका नहीं मिल रहा। जिस तरह हमारा शहजाद है, नबी है, दौलत है, ठीक है नया लड़का राशिद रहमान आया है और ये असगर है, ये हमारे सारे लड़के ना बहुत जबरदस्त है सारे। हमारा हमजा स्पिनर है, ठीक है ये गुलबदीन है, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि जी अगर इनको मौका मिलने की बात है सिर्फ, अभी तक हमने असल में टीवी वाली क्रिकेट नहीं खेली। जिम्बाब्वे की एक सीरीज़ खेली है जिसके बाद लोगों को पता चला गया कि जी अफगानिस्तान की टीम कैसी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ एक्सपोजर की जरूरत है कि जी बड़ी टीमों से मैच खेलने की, उसके बाद देखेंगे जी लोग हमारे लड़कों को जो ये PSL होती है, IPL है या दूसरी जो उनसे बांग्लादेश में होती है, तो इसमें हमारे लड़कों को भी बुलाया करेंगे। इसी तरह
पाकिस्तान के साबिक कप्तान और अफगान क्रिकेट टीम के कोच इंजमाम उल हक। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी आप क्रिकेट की खबरें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। एक खबर जो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओपनर अहमद शहजाद को भारत में रवाना खेले जाने वाले ICC वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया है। इन्हें खुर्रम मंजूर की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया है, जिनकी एशिया कप में कारकर्दगी नाकस रही थी। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। आज सैरबीन के एडिटर थी महापारा सफदर, प्रोड्यूसर थी एमन ख्वाजा, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से इसराइल हक और लंदन से रॉबिन श्राइडर। वसंत फैदर को इजाजत दीजिए। आखिर में खास खास खबरों का खुलासा अहमद रजा की जुबानी।
یورپ کو درپیش پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین اور ترکی کا اہم اجلاس برسلز میں جاری ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی ضلع چارسدہ کی ضلعی عدالتوں کے احاطے میں حکام کے مطابق آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 10 افراد مارے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کو ختم کرنے اور اس کے قائد الطاف حسین کو رستے سے ہٹانے کی پھر سے سازشیں کر رہی ہے۔ اس سے قبل ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر صغیر احمد نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ جمہوریت یونس کی فوج نے کہا ہے کہ لیبیا کی سرحد کے قریب جھڑپوں میں کم سے کم 45 اسلامی شدت پسند مارے گئے ہیں۔ افریقی ملک صومالیہ میں پولیس کہتی ہے کہ ایک ہوائی اڈے پر لیپ ٹاپ کے اندر چھپائے جانے والے بم کے دھماکے سے کم 6 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔